الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين أما بعد فقد قال الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام إن الدي ابن الدي قد ركب بين اثنتين بين السلة والزلة وهيهات من نضد الله صلى الله عليه محمد وعلى الله سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے عظیم نورانی کلمات میں سے ایک یہ کلام ہے کہ جو ایک شعار اور ایک نعرے کے طور پر بھی شعار حسینی کے طور پر جانا جاتا ہے. اس کا آخری حصہ خاص کر جس سے ابھی اہل حق اتنا زیادہ شاید آشنا نہ ہوں لیکن اہل باطل بہت آشنا ہو گئے ہیں اور کچھ اہل حق کی زبانوں سے یہ کلمہ اس طرح جاری ہوا کہ باطل کے دلوں میں خوف بٹھاتا چلا گیا. اور وہ یہی کلمہ ہے ہیہات من الذلہ، یعنی ذلت ہرگز قبول نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی کا راستہ عزت کا راستہ ہے، اور جب عزت کا راستہ طے کیا جاتا ہے تو وہاں پر ذلت کے نفوس کا کوئی میدان خالی نہیں رہ جاتا. موضوع کل اعلان کر دیا گیا تھا، اگرچہ گفتگو نہیں ہو پائی تھی، کچھ مقدماتی گفتگو تھی، طے یہ ہوا تھا کہ آج سے گفتگو ہوگی اس موضوع پر، عزت حسینی امت کی نجات کا راستہ. ہم اس کو سب سے پہلے عزت و ذلت کے تھوڑا سا معنی بعض وقت پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے بعض دوسری جگہوں پر، لیکن چونکہ یہ موضوع ہی یہاں پہ ہے اس لیے تھوڑا سا معنی کی طرف شاید تھوڑا اور بڑھ کر اشارہ کیا جائے، لیکن نہ یہ کہ بہت تفصیلی. اور فرصت رہی تو انشاءاللہ تعالی معنی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ایک لفظ کے معنی ہم جان جائیں، نہ اس معنی میں کچھ ایسے مطالب پوشیدہ ہیں کہ جو ہم جاننا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور اس کے بعد اگر فرصت رہی تو انشاءاللہ ایک یا دو مطلب اور آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. عزت اور ذلت کا لفظ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو بہت زیادہ آشنا ہے، حتیٰ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اصل عربی لفظ ہے. قرآن میں بہت زیادہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا بعض آیات بھی قرآن میں بہت ہی زیادہ کثرت سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، خاص کر عزت کا لفظ، لیکن ذلت کا لفظ بھی قرآن میں چند بار استعمال ہوا ہے. اور عزت سے عزیز کی صفت ہے جو پروردگار نے اپنے لیے قرار دی کہ اللہ کی ذات عزیز ہے. اللہ کے تمام عظیم صفات میں سے ایک بڑی صفت یہ ہے کہ اللہ کی ذات عزیز ہے، اور بار بار قرآن میں اس صفت کے ساتھ خود اللہ نے اپنا بھی ذکر کیا ہے، عزیز الحکیم، عزیز العلیم. متعدد بار آپ کے ذہنوں میں ہو گئے کلمہ کہ قرآن میں کتنے زیادہ، اور پھر بعد میں آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا کہ اللہ نے تمام عزت کو، وللہ العزت جمیعا، تمام عزت کو مخصوص قرار دیا ہے اپنے لیے. پھر یہ کہ اللہ کے لیے ساری عزت ہے تو دوسروں کے لیے کیسے ہے، یہ مطلب آپ کے سامنے شاید آج نہ بیان ہو پائے، بعد میں بیان کیا جائے گا کہ اگر ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ تمام کے تمام عزت اللہ کے لیے ہے تو پھر دوسری ذات کیسے عزیز ہے. آج رسول اللہ کی ذات کیسے عزیز ہے، امیر المومنین کی ذات کس قدر عزیز ہے، حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی ذات کس قدر عزیز ہے. تو یہ عزتوں کے درمیان میں رابطہ کیا ہے، اللہ کی عزت اور اللہ کے بندوں کے درمیان میں جو عزت ہے اس کا رابطہ کیا ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے آتی ہے. لیکن پہلے ہم آتے ہیں معنی کی طرف. یوں اگر کہیں تو معنی ایک ذہن میں سب کے ہے، حتیٰ وہ لوگ کی جو عربی جانتے بھی نہیں، حتیٰ وہ لوگ کی جو مسلمان بھی نہیں ہیں، کیونکہ عزت کا لفظ جو ہے فقط مسلمان کے لیے استعمال نہیں ہوتا، مسلم غیر مسلم سب یہ لفظ بہت ہی فخر کے ساتھ استعمال کر سکتے کرتے ہیں، ملک کے لیے، قوم کے لیے، خاندان کے لیے، خود کے لیے، بچوں کے لیے. بچہ اچھا رزلٹ لایا، بچے نے عزت رکھ لی، خاندان کی عزت رکھ لی، یہ کلمات سبھی استعمال کرتے ہیں. کسی قوم سے مخصوص یہ کلمہ نہیں، خاص کر ہندی کلچر میں تو بہت زیادہ ہے، چونکہ ہندی میں، ہندی زبان میں بھی بہت سارے کلمات ساتھ میں مل جل کر رہنے کی وجہ سے عربی اور فارسی سے آگے ہیں. دادا کبھی کبھی تو بہت ہی ایسے سخت عربی لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، عربی لفظ ہندی میں، کہ انسان تعجب کرتا ہے، یعنی معنی بھی شاید اس کا نہیں معلوم ہو. یعنی کبھی کبھی ایک ہوتا ہے ایک لفظ، اور کبھی لفظوں کا جو کمبینیشن ہوتا ہے، جو لفظ ملتے ہیں مرکب الفاظ، وہ بھی ہندی میں آ کے استعمال ہوتے ہیں، اور لوگ ایک کلی مطلب بھی جانتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ لفظ اصل میں آیا ہے عربی سے، ہے نا. مثلا بالکل، اب یہ بالکل مجھے اس لیے یاد آ رہا ہے کہ بچپن میں جب ہم لوگ اردو پڑھتے تھے بہت بچپن میں، تو ایک ہندو ہمارے پرنسپل ہوا کرتے تھے، ان سے لوگوں نے، ہمارے استاد ہندو کے استاد، انہوں نے تعریف کی کہ بچے اردو پڑھنے میں بہت تیز ہیں، ابتدائی درجے کی باتیں تھیں. پھر انہوں نے ہم لوگ امتحان لیا، کہا بالکل لکھو، مسلمان بھی وہی نہیں تھے، تو بالکل ہم لوگوں نے اپنے اعتبار سے ہجے کر کے بے لام کاف لام لکھ دیا، بیچ میں الف چھوڑ دیا، چونکہ یہ الف لام وہ عربی والا ہے، کل الگ ہے، بے الگ ہے، الف لام الگ ہے، یہ تینوں کلمہ مل کے بنتا ہے بالکل. یہ بالکل لفظ سبھی مسلم غیر مسلم استعمال کرتے ہیں، یہ عربی کا اثر ہوا، زبانوں کا یہ اثر ہوتا ہے جو دوسرے میں پایا جاتا ہے. اسی طرح عزت کا لفظ سبھی استعمال کرتے ہیں، ایک رائج لفظ ہے، جہاں جہاں کوئی بھی زبانوں کا رابطہ ہوا ہے وہاں پر عربی اور فارسی سے اثر یہ ہوا کہ عزت کا لفظ. لیکن آپ کے ذہن میں معنی کیا ہے؟ اب اگر ہم ایک ایک سے پوچھیں گے تو شاید بہت سارے معنی ذہن میں آ جائیں، وہ معنی آپ اپنے ذہن میں رکھے رہیں. ایک معنی ہم بتانے جا رہے ہیں کہ جو اصل، جس سے سارے معنی نکلتے ہیں، جو بھی آپ کے ذہن میں الفاظ کے معنی ہیں وہ سب صحیح ہیں، اس کا ہم انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن اصل میں عزت کے معنی کیا ہیں، وہ ہے یہ لفظ بنا ہوا ہے اعزاز سے، اور اعزاز کے معنی ہوتے ہیں مضبوط اور محکم. توجہ کریں، یہ میں صرف یوں نہیں بتانا چاہتا کہ آپ کے انفارمیشن میں یا آپ کے ایک اضافہ ہو جائے، نا اس سے ہمیں کچھ مطلب ہے، بلکہ ابھی نہیں مطلب ہے، بات کی بھی ساری مجلسوں میں ہمیں کہیں نہ کہیں یہ مطلب پیش آئے گا. اعزاز کے معنی ہوتے ہیں مضبوط اور محکم اور نفوذ ناپذیر، یعنی جس میں نافذ نہ ہوا جا سکے، اتنا مضبوط، اتنا زیادہ محکم کہ جس میں کوئی چیز نافذ نہ ہو. اب کہ اس معنی کا ہمارے جو معنی ذہن میں اس سے کیا رابطہ ہے، اور اس معنی کا وہ عزت حسینی جس کے بارے میں ہمیں گفتگو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، کیا رابطہ ہے، وہ آگے آ رہی ہے گفتگو. بس پہلے یہاں سے لے چل کے رہے ہیں. آپ کہاں سے یہ بات کر رہے ہیں؟ یہ تو یہ ڈکشنری کی باتیں ہیں, لیکن فقط ڈکشنری کی بات نہیں ہے, فقط لغت کی بات نہیں ہے. یہ مسئلہ قرآن میں بھی اسی طریقے سے بیان ہوا ہے. چونکہ عزت ہے, عزت یعنی مضبوط محکم جس میں نافذ نہ ہوا جا سکے, اور اس کے مقابلے میں جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ عزت کے مقابلے میں ہے نا لفظ, خوب ذلت ہے. عزت کے مقابلے میں ذلت, خوب اس کے معنی پھر کیا ہوں گے؟ اگر عزت کے معنی ہے محکم تو ذلت کے معنی کیا ہوں گے؟ یعنی نرم. ذلت یعنی نرم. اب یہ لفظ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے. قرآن کہتا ہے کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا, اللہ کی ذات وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے نرم قرار دیا. فامشوا فی مناقبھا وکلوا من رزقہ والیہ النشور, سورہ ملک میں. اس زمین پر تم ٹہلو گھومو اس کے مختلف اطراف و جوانب میں, اور اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ. یہ رزق اس لیے کھا رہے ہو کیونکہ اللہ نے اس زمین کو نرم قرار دیا. اگر پوری زمین سنگلاخ پتھروں کی ہوتی تو نہ کوئی وجود ہوتا, نہ کوئی زندگی ہوتی, نہ کوئی رزق ہوتا. پتھروں میں انسان دانے ڈالتا رہتا اور دانے خشک ہوتے جاتے. چڑیا ہوتی تو چگتی جاتی, لیکن نہ چڑیا ہوتی, نہ جانور ہوتا, نہ انسان ہوتا, نہ نباتات ہوتے, نہ درخت ہوتے, نہ پھول ہوتا, نہ خوشبو ہوتی, نہ اناج ہوتا. یہ کچھ بھی نہ ہوتا. یہ سب کچھ ہے کیوں؟ اس لیے کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا, اس لیے کہ اس نے اس زمین کو تمہارے لیے نرم قرار دیا. سخت زمینیں بھی ہیں, وہ سخت زمینیں اس لیے ہیں کہ جب تم سخت زمینوں کو دیکھو تو یاد آئے کہ اگر اسی طریقے سے دوسری زمینیں بھی سخت ہوتی تو ہمارا کیا ہوتا. ہم کیا کرتے؟ ذلول قرار دیا زمین, نرم قرار دیا. اور بھی ہے قرآن میں استعمال ہوا. سورہ اسراء میں اولاد سے کہا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, یہ وہی ذلت ہے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, ماں باپ کے سامنے جب جاؤ تو اپنے کندھوں کو نرمی کے ساتھ جھکا کے رکھو, اکڑ کر نہیں جاؤ, مغرور ہو کر نہیں جاؤ, آفیسر بن کر ماں باپ کے سامنے نہیں جاؤ. ہو اپنے آفس میں آفیسر ہو وہ قبول ہے, لیکن ماں باپ کے سامنے آفیسر بن کے نہیں جاؤ. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, نرمی کے ساتھ جاؤ. یہ ذلت نرمی والی ذلت ہے, کیوں ذلت کے معنی ہی نرمی کے ہیں. ابھی بات آئے گی, ابھی آپ لوگ پریشان تھوڑا ہو رہے ہیں کہ وہ ذلت جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہے, وہ بھی آئے کہ وہ ذلت کیا ہے. وہ ذلت بس عزت, خلاصہ یہ ہوا, عزت یعنی استحکام, یعنی مضبوطی, یعنی محکم ہونا, یعنی سخت ہونا, اور اس کے مقابلے میں ذلت یعنی نرمی, یعنی نفوس پذیر ہونا, یعنی کسی چیز کا نافذ ہو جانا. اگر نرم ہے تبھی نافذ ہوگی, اگر سخت ہے تو کوئی چیز نافذ نہیں ہوگی. پھر ایک انسان عزیز کیوں ہوتا ہے؟ ایک عزیز اللہ کی ذات عزیز ہے. اللہ کی ذات عزیز یعنی کیا؟ یعنی کسی بھی طرح کی ذلت یا نقص یا عیب یا کمی کو اللہ کی طرف چپکانا چاہو گے تو وہ ذات سخت ہے, نفوذ نہیں کر پائے. محکم ہے, مضبوط ہے, عیب کو نہیں قبول کرے گی. ہم عیب لگاتے رہیں, ہم الزام لگاتے رہیں, ہم اعتراض کرتے رہیں, لیکن اللہ کی ذات اتنی محکم اور اتنی مضبوط ہے کہ کسی بھی طرح کے نقص و عیب کو قبول نہیں کرتی, کبھی بھی قبول نہیں کرتی. عزیز ہے. پھر جب وہ عزیز پروردگار ہے تو اس نے جسے چاہا, یہ اہم مسئلہ ہے, اس پہ ہم گفتگو تھوڑا بعد میں کریں گے. اس نے جسے چاہا اسے عزت دی, لیکن عزت اس طرح نہیں دی کہ اللہ موٹ کے میں آ کر کسی کو عزت دے دے, کسی کو ذلت دے دے. نہیں, اللہ نے کچھ قانون بتائے ہیں, اس قانون پر جو چلتا چلا گیا عزت حاصل کرتا چلا گیا, اس قانون کو جو چھوڑتا چلا گیا ذلت میں چلتا چلا گیا. یہ قرآن میں بار بار ہے کہ جسے چاہے دے دے، لیکن دینے کا اللہ نے قانون بنایا ہے، چاہے جو بھی دے رہا ہو، عزت دے رہا ہو، علم دے رہا ہو، رزق دے رہا ہو، اقتدار دے رہا ہو، قدرت دے رہا ہو، دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن دینے کا طریقہ کیا ہے؟ ہماری طرح سے نہیں ہے کہ خوش ہو گئے اپنے لیے، کسی نے آ کر میری تعریف کر دی تو خوش ہو گئے، ہم بھی اس کی تعریف کرنے لگے، نہ یوں نہیں ہے، قانون ہے، پورا ایک نظام ہے، پورا ایک سسٹم ہے اس پوری کائنات کا، جو اشارہ بھی کیا جاتا رہا ہے، اسباب اور مسببات کا، کاز اور رزلٹس کا، یعنی جو کاز ہوں گے اسی کے رزلٹ آئیں گے، کاز اور رزلٹ کا جو نظام بنایا ہے وہ اللہ نے بنایا ہے، یوں نہیں ہے کہ پانی پیو گے تو بھوک مٹے گی اور کھانا کھاؤ گے تو پیاس بجھے گی، نہ، کھانا کھاؤ گے تو بھوک مٹے گی، پانی پیے گو تو پیاس بجھے گی، کیونکہ پیاس بجھنے کو قرار دیا ہے اللہ نے کہاں پر؟ پانی نے، یہ اسباب و مسببات ہے، ہاں پیاس بجھانے والی ذات کون ہے؟ وہ ہے اللہ کی ذات، لیکن پیاس بجھانے کا ذریعہ کیا بنا؟ وہ پانی بنا، تو کوئی آ کر یہ نہ کہنے لگے کہ پانی ہی خدا ہے کیونکہ اس نے میری پیاس بجھائی ہے، ہاں پانی نے پیاس ضرور بجھائی ہے، لیکن پانی میں پیاس بجھانے کا اثر اللہ نے رکھا ہے، وہ اس نے رکھا ہے جس نے پانی کو خلق کیا، نام اللہ ہے، کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی ایشور کہتا ہے، کوئی اور بہت سارے نام کہتا ہے، لیکن سب اس بات پر متفق ہیں کہ ہے ایک ہی جس نے سب کچھ بنایا ہے، اور جگہوں پہ مشکل ہے لیکن بنانے میں یہ، بھائی ہماری بحث یہاں پر نہیں ہے، کل تھوڑا اشارہ توحیدی بحث کا ہو چکا ہے اور ابھی آج نہیں ہے، لیکن اس مسئلے پر سب کے سب متفق ہیں کہ بنانے والی ذات ایک ہے، بعد میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں، حتیٰ فرعون سے بھی جب کہا جاتا تھا کہ خالق کون ہے تو وہ بھی کہتا تھا بنانے والا اللہ ہے، خلق اللہ نے کیا، بنانے والا ایک ہے، کبھی کبھی لوگ تبلیغات کے نتیجے میں بھلا جاتے ہیں، جیسے کمیونزم کی تبلیغات تھی، مارکسزم کی تبلیغات تھی، ان کے لیے بھی قرآن نے کہا کہ جب یہ دریاؤں میں پھنستے ہیں اور جب ہر طرف سے موجیں آ کر ان کی کشتیوں کو گھیر لیتی ہیں اور جب کوئی بھی امید نظر نہیں آتی تو ایک امید کا چراغ پھر بھی دل میں جلتا رہتا ہے، وہ جو امید کا چراغ ہے وہ کیا ہے؟ پوچھا جاتا ہے کون ہے ان مجدھار میں، اس طوفان کی مجدھار میں کوئی ہے جو تمہارا بچانے والا ہے؟ تو کہتا ہے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، بے شک ہے اللہ ہے جو بچانے والا ہے، کوئی ہے، اب اللہ نہ کہیں ممکن ہے، نام نہیں لیں، یہ لفظ ترجمانی ہو رہی ہے، بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں اللہ کا ترجمہ، اب کوئی انگریزی میں ترجمہ کرنا شروع کرتا ہے تو کہتا ہے اللہ یعنی گاڈ، اب کوئی ہندی میں ترجمہ کرے تو کہے ایشور، لیکن یہ ترجمہ اچھی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے الگ الگ طور پہ لوگ پکارے ہیں اس میں مشکل نہیں ہے، لیکن ترجمہ نہیں کرے، ٹرانسلیشن اس کا نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ نام کا ٹرانسلیشن ہوتا ہی نہیں، ٹرانسلیشن نام کا، نیم کا ٹرانسلیشن نہیں ہوتا، جملے کو ہوگا، ورب کو ہوگا، ایڈجیکٹیو کو ہوگا، اور جتنے صفات ہوں گے ان سب کا ٹرانسلیشن ہوگا، الفاظ کو ہوگا، لیکن نام کا ٹرانسلیشن نہیں ہوتا، مثلا آپ کا نام ہے، مثلا آپ کا نام ہے چاند، تو آپ جائیں گے جب برطانیہ تو کہا جائے گا مون، نہیں کہا جائے گا مون، آپ کو چاند ہی کہا جائے گا، مثال کے طور پہ، کیوں؟ اس لیے کہ نام نہیں بدلتے، آپ ڈگریاں لینے کے لیے، پڑھنے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، تو یوں نہیں کہ دوسرے ملک میں جب جاتے ہیں تو نام کے بھی ٹرانسلیشن کر دیتے ہیں، نہ، نام وہی رہتا ہے، نام تبدیل نہیں ہوتا، یہ بعض لوگ آ کر دادا جب اپنی زبان کے بجائے دوسری زبانوں سے متاثر ہوتے ہیں تو ناموں کا ترجمہ کرتے ہیں اور جو سب سے بڑا نام ہے اسی کا ترجمہ کر ڈالتے ہیں، اور وہ ہے اللہ، اللہ میں جو باتیں ہیں، 100 صفات جو خدا کے لیے ہے، جس کے مجموعے کے طور پر اللہ کو کہا جاتا ہے، اس کا ترجمہ کہاں ہو سکتا ہے؟ کس زبان میں ترجمہ ہو سکتا ہے؟ یہ ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، ہاں آپ عزیز کا ترجمہ کر سکتے ہیں، حکیم کا ترجمہ کر سکتے ہیں، علیم کا ترجمہ کر سکتے ہیں، البتہ اگر دوسری زبان میں اتنی وسعت ہو، یہ ایک بڑا مسئلہ خود ہی ہے کہ دوسری زبانوں میں وسعت ہے یا وسعت نہیں، ایک جملہ میں بریکٹ میں کہہ کے گزر جاتا ہوں، اور بہت بریکٹ میں بھی نہیں ہے، موضوع سے متعلق ہے، کہ عربی کے بہت سارے کلمات ایسے ہیں کہ جو ہم نے آ کر اپنی زبان میں اس کو بہت ہی معمولی اور بہت ہی ہلکا بنا دیا ہے، اور جب وہ ہم پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، اشعار میں پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہی معنی آتا ہے جو بہت ہلکا سا معنی ہے، جبکہ معنی بہت بڑا ہے اس کا، بہت ہی وسیع معنی ہے. مثلا ہم جب کہتے ہیں تولا تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ تولا. ولایت جب کہتے ہیں تو کیا ہمارے ذہن میں آتا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کی محبت. یہ اتنا ہی آتا ہے، جبکہ ولایت کا پورا ایک نظام ہے جو کم سے کم اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت کے بعد اللہ کی حکومت سے شروع ہوتا ہے، جو اہل بیت کی محبت اور حکومت تک آتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ نے؟ یعنی ہم نے آ کر محدود کیا ہے. جب ہم کہتے ہیں تورا تو ہمارے لکھنؤ والوں کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اب لکھنؤ والے بتائیں. لیکن تبرہ اصل میں کیا ہے؟ برات کیا ہے؟ یعنی اللہ اور ہر طرح کے حق اور حق پر آنے والے انسانوں کے دشمن. کہ یہ دشمنی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کی دشمنی سے. تو جو ہے آپ نے دشمن. لیکن دو چیزیں ہیں، ایک لفظ اور ہے، بعض لوگ جانتے نہیں ہیں لیکن دشمن نہیں ہیں. ایک مشکل ہماری یہ بھی ہے کہ ہم انجانے لوگوں کو دشمن بناتے چلے جاتے ہیں، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ دشمن کو بھی دوست بناتے چلے جاؤ. یہ ہماری مشکل ہے، حتیٰ کبھی کبھی ممکن ہے ان ممبروں سے یہ کام کر رہے ہیں. اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ کوشش کرو کہ یہ فرعون بھی دوست بن جائے. اتنا زیادہ، اتنی وسعت اسلام میں. جناب موسیٰ کو بھیجا جا رہا ہے، جناب موسیٰ کئی سال زندگی گزار چکے ہیں، نبی کے گھر میں ہیں، نبی سسر مل چکا ہے، نبی کی بیٹی زوجہ ہے، اولاد ہیں، دولت ہے، سرمایہ ہے، بہت سارے جانور ہیں. اس زمانے میں اصل دولت انسان کی جانور ہی ہوا کرتے تھے. یہ سب کچھ ہے، لیکن ان سب کے بعد جناب موسیٰ کو بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى. تم فرعون کے پاس جاؤ، فرعون طغیان کر رہا ہے، اپنی حدوں سے آگے بڑھ گیا ہے، اپنے حد کو کراس کر گیا ہے. لیکن جا کر اس سے ڈانٹو نہیں، اس کے اوپر لعنت نہیں بھیجو، اس کو جا کر عصا سے مارنا نہیں. عصا دے رہے ہیں، یہ عصا تمہارے بہت کام کا ہے، چاہو تو مار بھی سکتے ہو لیکن مارنا نہیں، بلکہ کیا کرنا؟ وقولا له قولا لینا، جا کر اس سے نرمی سے بات کرنا. یہ ہے اسلام، یہ اسلام کہ فرعون جیسے انسان کے پاس جو اپنی حکومت کو بچانے کے لیے 70,000 بچوں کو قتل کر چکا ہے، اس کی سزا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کہہ رہا ہے اے موسیٰ جاؤ، اگر یہ لعلکم، شاید یہ کچھ سمجھ جائے، شاید لعل یہ تذکر او یخشا، شاید ڈر جائے، شاید سمجھ جائے، شاید یاد آ جائے، شاید اس کی فطرت کی بات تمہاری آواز کے ذریعے سے ابھر کر سامنے آ جائے. چونکہ بہت ساری فطرت میں چیزیں انسان کے ہیں جو ہے، جو حق ڈھونڈ رہی ہوتی ہے لیکن انسان اسے دباتا ہے، اسے چھپاتا ہے، اس پہ تبلیغات، اس پہ پروپیگنڈے، اس کی مٹی ڈالتا رہتا ہے، ڈالتا رہتا ہے، کہ فطرت چھپ جاتی ہے. انسان کی جو آواز ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے. کہتے ہیں ضمیر کی موت ہو گئی ہے، ضمیر مر گیا. ضمیر کب مر گیا ہے؟ جب تک انسان کا ضمیر زندہ رہتا ہے وہ حق کی طرف بلاتا رہتا ہے. جب کوئی انسان غلطی کرتا ہے اندر سے آواز آتی ہے غلط کر رہے ہو، لیکن جب بار بار کرتا ہے تو آواز آنا بند ہو جاتی ہے. آواز کوئی ساؤنڈ نہیں ہے، یہ ساؤنڈ جو ہے صرف یہ حلق والی آواز کی، لیکن باقی آوازوں کے لیے ساؤنڈ نہیں، ہر آواز کے لیے ساؤنڈ نہیں ڈھونڈیں. اللہ کی طرف سے وہی آتی تھی، اس کے لیے ضروری نہیں کہ ساؤنڈ ہو، آواز بہت طرح کی ہو سکتی ہے. لہٰذا فطرت کی آواز کو کھو دیتا ہے. اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ ابو جہل کے پاس بھی رسول اللہ جاؤ، ابو لہب کے پاس بھی جاؤ. تبت یدا ابی لہب بعد میں آئے گا، پہلے سمجھا لو، پہلے سمجھا لو. ابو جہل پر اثر نہیں ہو تو شاید اس کے بیٹے پہ اثر ہو جائے، اور ہوا. ابو جہل ابو جہل ہو کے مر گیا، لیکن اکرمہ مسلمان ہو گیا. اگر اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا تھا، لوگ مذاق بھی اس کو اڑاتے تھے کہ ابو جہل کے بیٹے، ابو جہل کے بیٹے، تو رسول اللہ نے منع کیا کہ نہیں، باپ کا الزام بیٹے پہ نہ رکھو. باپ کی وجہ سے بیٹے کو شرمندہ نہ کرو، باپ کا جرم باپ کا تھا، یہ اس کا جرم ہے. لہذا یہ ہماری مشکلات میں سے ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ دشمن کو بھی دوست بنا لو، یا بنا نہ سکو تو کم سے کم کوشش کر لو. ہماری مشکل ہے کہ جو اپنے بھی ہوں, جو بہت سارے اپنے ہیں الگ الگ اعتبار سے. امیر المومنین نے مالک اشتر کو خط لکھتے ہوئے, بہت ہی عظیم الشان خط ہے, کاش کہ دنیا کا ہر حاکم اس خط کو پڑھے, حکومت کرنے والا, چونکہ گورنر کے طور پر لکھ کے دیا تھا کہ اس طرح تمہیں حکومت کرنا ہے. اس خط میں یہ جملہ لکھا کہ تم جہاں جا رہے ہو, مصر بھیج رہے تھے ایجپٹ, یہی ایجپٹ میں حکومت کرنے کے لیے اپنا گورنر بنا کے, تو کہا وہاں جہاں پہ جا رہے ہو وہاں دو طرح کے لوگ تمہیں ملیں گے, یا اخن لکا فی الدین یا او نذیر لکا فی الخلق. کچھ لوگ وہ ہوں گے جو دین میں تمہارے بھائی ہوں گے, کچھ لوگ وہ ہوں گے جو خلقت میں تمہارے جیسے ہوں گے. تو دونوں کا خیال رکھنا ہے, یہ نہیں کہ تم اسلامی دنیا کے حاکم بن کے گئے ہیں تو فقط مسلمانوں کا خیال رکھنا, نہ تمہیں دونوں کا خیال رکھنا ہے, تمہیں سب کا خیال رکھنا ہے. کیونکہ امیر المومنین خود بھی یہی کرتے تھے, ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں جلدی سے, امیر المومنین خود بھی یہی کرتے تھے کہ کوفے کی گلیوں میں چلتے ہوئے دیکھا ایک نہایت ہی بوڑھا انسان ہے جو بھیک مانگ رہا ہے. امیر المومنین کی حکومت میں بھیک مانگنے کی گنجائش نہیں تھی, یعنی یہ نہیں تھا کہ کوئی بھیک مانگے. جس کو کل دن میں بھیک مانگنی تھی اس کے دروازے پر رات ہی میں کوئی جا کر روٹیاں دے آتا تھا, اور اس طرح دے کے آتا تھا کہ لینے والا مہینوں سالوں لیتا رہا لیکن اسے خبر نہ ہوئی کہ کون روٹیاں دے کے جا رہا ہے. توجہ کریں, اسے خبر نہیں ہوئی. خبر کب ہوئی؟ جب اسلامی دنیا کا حاکم خود شہید ہو گیا اور اس کے بعد کوئی روٹیاں لے کر نہیں آیا, تو اب سمجھے لوگ کہ روزانہ روٹیاں وہ دے کے جا رہا تھا جو پوری اسلامی دنیا کا حاکم تھا. یہ ہماری کتابوں کے واقعات نہیں ہیں, یہ سارے یہ تاریخی واقعات ہیں جو مسلسل لکھے گئے ہیں, سب نے لکھے ہیں اس طرح. لہذا دیکھا کہ ایک بوڑھا انسان ہے وہ بھیک مانگ رہا ہے, کہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے, رک گئے. ہمارے ہاں ہزاروں گزرتے چلے جائیں گاڑی سے شیشہ بھی نیچے نہیں کریں گے, بھیک مانگتے ہیں تو مانگے, جہنم میں جائیں ہم سے کیا لینا دینا, لوگوں کا خیال یہ. اور جس کی گاڑی جتنی زیادہ اونچی ہے اور جتنا زیادہ لگژری ہے اس کو اتنی زیادہ تکلیف ہوگی, اگر تھوڑا سا, چونکہ تھوڑی سی ممکن ہے گرمی آ جائے, ممکن ہے اے سی کا اثر تھوڑا کم ہو جائے, وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا, نہیں کرے گا. لیکن امیر المومنین جو اس وقت تقریباً 40 سے زیادہ ملکوں کے حاکم تھے اس دور میں, اگر تقسیم کیا جائے اس حکومت کو, اتنے بڑے ملک کا حاکم انسان اگر وہ گزرتے ہوئے کسی بوڑھے انسان کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھ لیا تو ٹھہر گئے, یہ نہیں کہ بہت بڑے اہم کام کے لیے جا رہے ہیں, ٹھہر گئے, بھیک کیوں مانگ رہا ہے. تو لوگوں نے اس امام امیر المومنین کو ٹالنا چاہا, یہ کہہ کے کہ یہ اپنا نہیں ہے, یہ عیسائی ہے, یہ کرسچن ہے, یہ کہہ کے ٹالنا چاہا, کہا تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو. جب تک اس کے بازوؤں میں طاقت تھی یہ پورے معاشرے کی خدمت کر رہا تھا, اب جب بوڑھا ہو گیا ہے تو تم اس کو عیسائی کر کے ٹال رہے ہو. اور وہیں پر حکم دیا اپنے خزانچی کو کہ جب تک یہ زندہ ہے اس کی ساری ضرورتیں بیت المال سے پوری کی جائیں. خوب, میں تھوڑا دور ہو گیا لیکن اصل موضوع سے بھول نہیں گیا ہوں. بس عزت اور ذلت کیا ہوئی, یہ اس عزیز پروردگار کے عزیز بندوں کی باتیں ہیں جو دوسروں کو بھی عزت بانٹتے ہوئے جا رہے ہیں. صرف انہیں اپنی عزت کا خیال نہیں ہے, اے کاش کی دنیا صرف ایک درس لے لے عزیزو, کربلا سے, حسین ابن علی کی کربلا سے. چونکہ کل عرض کیا جا چکا کہ 28 رجب 26 27 رجب سے لے کر عاشور تک امام حسین علیہ السلام نے جتنا بھی کلام کیا ہے اس کلام میں سب سے زیادہ مطلب جو ابھر ابھر کے سامنے آتا ہے وہ عزت ہے, کہ عزت کو نہیں کھوائیں گے, ذلت کے ساتھ سر نہیں جھکائیں گے. وہ کلمات آپ کے سامنے, بعض آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے, اور یہ کلمہ جو آپ کے سامنے پیش کیا وہی نعرہ ہے حسین ابن علی کا کہ ان الدی ابن الدی قد رکض بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ, اس نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے دو چیزوں کے درمیان میں لا کے کھڑا کر دیا ہے, ایک طرف تلوار کی دھار ہے اور دوسری طرف ذلت ہے، تو ہرگز ہمیں ذلت قبول نہیں ہے، یعنی تلوار کی دھار قبول ہے لیکن ذلت قبول نہیں ہے، جو تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تیسرا راستہ بھی لوگ بتانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ ابھی آخر مسائل میں ہم آپ کے سامنے اشارہ کریں گے، کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ عزت کا راستہ بتا رہے ہیں لیکن تھا وہ بھی ذلت کا راستہ۔ جلدی سے میں آ رہا ہوں، ابتدائی دنوں میں چونکہ محرم ہے اور بہت ساری مجلسیں کر رہے ہیں، طے یہ نہیں کہ مجلس کوئی لمبی ہو، اتفاق سے آج میں گھڑی بھول آیا، میں راستہ نیچے بیٹھ کے ڈھونڈ رہا تھا، لیکن کبھی تھوڑا مجھے دکھا دیجیے گا تاکہ اندازہ ہو کہ گفتگو ایک گھنٹے سے زیادہ بڑھنے نہ پائے۔ 8:40 ہو، بس 20 منٹ اور۔ ہو ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات، صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزت یعنی مضبوطی، یعنی استحکام، یعنی نفوذ ناپذیر ہونا۔ عزت حسینی یعنی کیا؟ عزت حسینی یعنی یہ کہ ایک عزیز نے اپنے عزیز بندے کو وہ عزت دی ہے کہ دنیا کتنا بھی الزام لگا ڈالے لیکن وہ سارے الزام پلٹ پلٹ کر خود ان کی طرف جاتے رہیں گے، لیکن حسین ابن علی کے ساتھ نہیں چلے گا۔ یہ بات مثالوں کے ساتھ کبھی دی گئی ہے، شاید کبھی آپ لوگوں نے کسی نے سنا بھی ہو یا نہیں سنا ہو، تو بچوں کے لیے اچھا آسانی ہوتی ہے۔ عزت یعنی سختی اور ذلت یعنی نرمی۔ مثال اس کی یہ ہے، آپ ایک بال لیں، بال لے کے سخت دیوار پہ ماریں تو کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ باتیں کبھی کبھی بھول جاتی، مثال یاد رہ جاتی، خاص کر بچوں کو یاد رہ جاتی۔ اور یہ اس لیے نہیں دے رہے کہ آپ کو اچھا لگے، اس لیے دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ وہ عزت کا راستہ، یہ حسین ابن علی کا ذکر ہمیں عزت کا راستہ طے کرنا سکھا دے۔ اس طرح سے عزت کا راستہ طے کرے کہ جب بھی کوئی ذلت کا سامان ہماری طرف آئے تو اس طرح سے پلٹ جائے جس طرح سے مضبوط دیوار پر بال مارا جاتا ہے تو خود پلٹ آتا ہے اپنی طرف، اور یہی ہوا۔ لیکن اگر وہی بال کو لے جا کر ریت میں مارے، ریت کیا ہوتی ہے؟ ریت سینڈ، نرم ہوتی ہے۔ پانی میں ماریں اندر تک چلا جائے گا بال، چونکہ پانی نرم ہے۔ ریت میں ماریں تو بال وہاں پر دھس جائے گی، ذرا بھی وہاں پر اچھال نہیں لے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نرمی نے بال کو اپنے اندر نفوذ کرنے دیا، نافذ ہونے دیا، واپس نہیں بڑھایا۔ اب یہ بال کی مثال دی جا رہی ہے، اس مثال سے میں اس مطلب کی طرف آنا ہے۔ صاحبان عزت وہ لوگ ہیں کہ جن کی طرف کسی بھی طرح کا عیب اور نقص اور الزام اور گناہ اور برائی اگر ان کی طرف رخصت کی جائے تو وہ خود پلٹ کے اپنی طرف آ جائے گی، ان کی طرف قبول نہیں ہوگی، چونکہ وہ نفوذ نہیں ہو سکتی، وہ عزیز ہیں، وہ کردار کے محکم ہیں۔ اب کل ایک گفتگو کل ہی انشاءاللہ شروع کرے گی عزت اور ذلت کی جو قسمیں ہیں، ابھی اگر چھیڑیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ وہ کردار کے اتنے محکم ہیں کہ کسی بھی طرح کا عیب ان کی طرف اچھالا جائے گا تو وہ خود تمہاری طرف پلٹ کے آ جائے گا، ان تک نہیں ٹھہرنے والا ہے۔ 70 سال تک حتیٰ ممبروں سے آ کر امیر المومنین کے اوپر 1000 الزامات لگائے گئے، قلم خریدے گئے، راوی خریدے گئے، حدیثیں گڑھی گئیں، خطبے خریدے گئے، خطیب خریدے گئے، لیکن سارے الزامات پلٹ پلٹ کر بنی امیہ کی طرف آج تک جاتے ہیں، امیر المومنین کی ذات یوں ہی عزیز کھڑی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزیز پروردگار کے نمائندے، وہ ذلت کو قبول ہی نہیں کر سکتے، تاریخ گواہ ہے۔ ممبروں سے وہ جملے بھی تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں، کیا کیا جملے استعمال کیے گئے تھے، جملے اتنے سخت ہیں، ایک آگ مرتبہ میں نے کہیں پڑھا لیکن بعد میں مجھے خود تکلیف ہونے لگتی ہے وہ جملہ کہتے ہوئے، جو امیر المومنین کے لیے ممبروں پر خطبے میں، نماز جمعہ کے خطبے میں لازم تھا، خطیب جمعہ پر لازم تھا کہ وہ جو جملے ادا کیے جائیں جو شام کی حکومت کی طرف سے آتے تھے۔ کیوں آتے تھے؟ کیونکہ حکومت کچھ ایسے ذلیل لوگوں کے پاس چلی گئی تھی کہ جو کبھی عزت کو قبول نہیں کر سکتے تھے، اور عزیز انسانوں کے ہوتے ہوئے کوئی انہیں قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ حکومت میں ہوتا ہی ہے یہ، حکومت جب ذلیلوں کے پاس جاتی ہے تو صاحبان عزت اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھتے ہیں تاکہ ان کی بھی عزت بچی رہے۔ یہ افسوسناک ہے کہ پست لوگوں کے پاس جب حکومت جائے تو صاحبان ذلت ان کے دروازوں پہ جانا شروع ہو جائیں. اور جائیں تو جائیں لیکن وہ اپنا نام کسی مکتب کے ساتھ بھی جوڑ کے رکھے ہوئے ہوں, یہ زیادہ افسوسناک ہے. اور یہ بات پچھلے سال بھی شاید عرض کی جا چکی دوسرے انداز سے, اور اس سال اور زیادہ ضرورت ہے جو کسی ایک سال میں اتنا ذلت کا نمونہ دیکھنا پڑا ہے کہ انسان کا مزاج مقدر ہو کے رہ گیا. دردناک منظر ہوتا ہے. یعنی عزت حسینی کی بات کرنے والے, عزت امیر المومنین کی بات کرنے والے, اللہ کو عزیز جاننے والے ایسے ذلت کے نمونے پیش کریں. بس اگر بعد میں اس پہ اور گفتگو ہوگی جو واقعی ضروری ہے, لیکن یہ قانون ہے, یہ قانون ہے کہ جب پست لوگوں کے پاس حکومت جائے تو صاحبان عزت اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, درباروں سے رابطہ نہ جوڑیں. یوں تو درباروں سے رابطہ جوڑنا کسی بھی حالت میں اچھا نہیں ہے. ہاں اگر دربار کو ضرورت ہو تو وہ آئے, لیکن ہم درباروں تک نہیں جائیں. اپنے آپ کو اتنا نیچے لے کے نہ آئیں کہ درباروں کی راہ دیکھنی پڑے. دربار سے مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے زمانے میں جو دربار ہوا کرتے تھے نا, دربار کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں لیکن انداز ایک ہی رہتا ہے. انداز ایک رہتا ہے, دربار کا انداز ایک رہتا ہے ہر دور میں. ہر دور میں دربار کی یا انسانوں کو خریدا جاتا ہے, یا انسانوں کو ڈرایا جاتا ہے, یا انسانوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. یہ تین باتیں ہیں, بیان بعد میں ہوگی. تین ہی طریقے ہیں دربار کے, طریقے ہی ہیں. چاہے وہ شکل کتنی بدل جائے, چاہے اس کا رنگ بدل جائے, چاہے اس کی شکل بدل جائے, چاہے تخت و تاج ہوں, چاہے کچھ اور ہو, جو کچھ بھی بدلتا ہے, طریقہ یہ ہے. یا انسانوں کو ڈرا دیا جائے, خوف زدہ کر دیا جائے کہ تمہاری بلڈنگ چھین لی جائے گی, تمہارا گھر چھین لیا جائے گا, تمہاری دکانیں چھین لی جائیں گی, تمہارا فلاں چھین لیا جائے گا, ڈر جائے یا تو انسان. اگر نہیں ڈرے تو لالچ دے دی جائے, چپکے سے لالچ پہنچا دی جائے, لالچی بنا دیا جائے. اگر نہ ڈرے نہ للچائے تو اسے دھوکہ دے دیا جائے, کبھی ووٹ کا دھوکہ, کبھی اس کا دھوکہ, کبھی اس کا دھوکہ, کبھی کسی اور چیز کا دھوکہ. یہ تین طریقے رہے ہیں پوری تاریخ انسانیت میں درباروں کے, یعنی ظالم درباروں کے. یہ تین طریقے رہے ہیں. تفصیل سے اس کے لیے گفتگو کہیں ہی ہو چکی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ ان دنوں میں فرصت ہوگی, لیکن اہم مسئلہ اس پہ آپ غور کر لیجیے گا. ہوگی فرصت تو تھوڑا بیان کی جائے گی کہ جب بھی جس دور میں بھی, اس دور میں جب حسین ابن علی یزید کے مقابلے میں آئے تھے اور حسین ابن علی کے لشکر میں 72 لوگ نظر آ رہے تھے, ان افراد کو توڑنے کے لیے بھی یہی تین طریقے استعمال کیے گئے تھے. یا افراد کو خریدا گیا تھا, یا ڈرایا گیا تھا, یا فریب دیا گیا تھا, یا دھوکہ دیا گیا تھا. فریب یعنی دھوکہ, ابھی تو لکھنؤ میں بھی ترجمہ کرنا پڑتا ہے اردو کا, دھوکہ دیا گیا. یہ تین طریقے تھے. دربار دربار ہے, درباروں کا طریقہ رسول اللہ نے بیان کیا کہ اگر علماء درباروں کی طرف جانے لگیں تو تم پھر اپنے دین کو لیے ان سے محفوظ رکھنا یہ مشکل ہے. اور یہ تاریخ میں ہمارے رہا, الحمدللہ شیعیت کی بقا اسی میں رہی ہے تمام دشمنی کے باوجود, کہ ہم نے جانیں دی ہیں لیکن عزت کو کبھی نہیں دیا. اور یہیں پہ ایک حدیث پڑھتے ہیں, باقی گفتگو انشاءاللہ بعد میں. ابھی یہ مسئلہ باقی ہے, ختم نہیں ہوا ہے. تعریف والا مسئلہ بھی پورا نہیں ہوا ہے, لیکن اس کے تعریف ابتدائی کر دی, لیکن اس سے جو نتیجے لینے تھے وہ انشاءاللہ بعد میں لیں گے. تعریف یہ حدیث یہ ہے, پیغمبر, زیادہ روایتیں ہیں لیکن اس قدر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھتے ہیں. بہت توجہ کریں گے, اس کو صرف ثواب کے طور پہ نہیں سنیں گے حدیث کو, یوں پوری مجلس کو ثواب کے طور پر نہ سنیے. آپ مجلس کو امر اہل بیت سمجھنے کے لیے سنیے. ثواب دینے والی ذات اللہ کی وہ اتنا دے دے گی آپ حساب بھی نہیں لگا پائیں گے. لیکن اگر ثواب کے لیے سنیں گے تو شاید بہت کم ملے. روایت کہتی ہے کہ رحم اللہ من احیا امرنا, خدا رحمت کرے اس شخص پر جو ہمارے امر کو زندہ کرے. تو یہ ساری مجلسوں کا قیام اس لیے کہ امر اہل بیت زندہ ہو جائے, حق زندہ ہو جائے. حق کے موضوع پہ گفتگو جو جاری ہے وہاں پہ بیان ہوگی, حق زندہ ہو جائے. حق کے لیے بہت سارے لوگ ہیں جن کے سامنے حق پیش کیا جائے تو کھلے دل سے قبول کر لیں گے. تو یہ دشمن نہیں ہوا کرتے, فقط جانتے نہیں ہیں. فقط خبر نہیں رکھتے. ڈیکارٹ, ڈیکارٹ کا نام سنا ہوا ہوگا آپ لوگوں نے, ڈیکارٹ جس نے آ کے فلسفے کا رخ بدل دیا یوروپ کی دنیا میں, اس کا یہ جملہ ہے کہ میں نے ابھی تک جو مذہب دیکھا ہے اس میں ہمیں سب سے اچھا مذہب کرسچینٹی نظر آئی, لیکن کیا پتا شاید دنیا میں اس سے بھی زیادہ, اتفاق سے نام بھی اس نے کیا لیا, نام لیا کہ شاید ایران میں اس سے بھی زیادہ اچھا مذہب ہو. یہ نقطہ اہم ہے کہ ابھی تک ہمیں یہ اچھا لگا لیکن شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہو, یعنی یہ کہ ہم روحانی طور پر تیار ہیں کہ اگر اس سے بھی اچھا مذہب آ گیا تو ہم قبول کر لیں گے. تو یہ دشمن نہیں ہے, اس کو دشمن نہیں کہا جاتا, یعنی یہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. ہماری مشکل ہے کہ ہم حق پیش نہیں کر پائے ہیں. تو جمع ہے آپ نے, بھائی یہ اہم مسئلہ ہے اور اس نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے. حدیث یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ ان اللہ, توجہ کریں, ان اللہ فوض الی المؤمن کل شے, بعض روایت میں کل امر کا لفظ ہے, فرق نہیں پڑتا امر ہو یا شے ہو, معنی ایک ہی ہوتا ہے. ان اللہ فوض الی المؤمن کل شے الا اذلال نفسہ, اللہ نے مومن کے حوالے سب کچھ کر دیا ہے, اختیار دیا ہے. فوضا یعنی تفویض کرنا, اختیار دے دیا ہے, بہت سارے اختیار دے دیے ہیں. کل شے یعنی ہر چیز کا اختیار دے دیا ہے, الا اذلال نفسہ, مگر ایک چیز کا اختیار نہیں دیا ہے اور وہ یہ کہ تم اپنے نفس کو ذلیل نہیں کر سکتے, ذلیل نہیں کر سکتے. باقی تم سب تمہیں اختیار ہے, البتہ اختیار ایک قانون کے تحت ہے. اختیار یہ ہے کہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پا رہے تو بیٹھ کے پڑھ لو, بیٹھ کے نہیں پڑھ پا رہے تو لیٹ کے پڑھ لو, لیٹ کے سیدھے چت نہیں پڑھ پا رہے تو ایک کروٹ پہ پڑھ لو, اس کروٹ پہ نہیں پڑھ پا رہے داہنے تو بائیں کروٹ پہ پڑھ لو, کروٹ بھی نہیں لے سکتے تو آنکھوں کے اشاروں سے پڑھ لو. پھر نماز ہی کیوں پڑھے, نماز تو اس لیے پڑھیں تاکہ عبد و معبود کا رابطہ باقی رہ جائے, وہ ہماری ضرورت ہے, وہ ہماری ضرورت اس لیے پڑھیں. لیکن اختیار یہ دیا تم سفر میں ہو تو آدھی پڑھ لو, کسی وجہ سے اگر نہیں پڑھ پائے خدا نخواستہ تو قضا کر لو, یہ سارے اختیارات دیے ہیں. اب یہ نہیں کہ قضا کرنا شروع کر دیں, نا یہ اختیارات دیے ہیں. روزہ ہے رکھو, مریض ہو گئے تو چھوڑ دو بعد میں رکھ لینا, اور زیادہ مریض ہو گئے سال بھر مریض رہے تو رکھنا ہی نہیں, یہ سارے اختیارات دیے ہیں. بھوکے ہو پاک کھانا کھاؤ, طیب کھانا کھاؤ, صاف کھانا کھاؤ, نجس نہ کھاؤ, لیکن بھوک سے جان جا رہی تو نجس بھی کھا لو تاکہ جان بچا لو, یہ سب اختیار دیا ہے, یہ شرعی مسئلہ ہے. جان جا رہی تو کھا لو, جان جا رہی ایک قطرہ پانی نہیں مل رہا, شراب رکھی ہوئی شراب پی کے جان بچ جائے گی, پی لو ابھی. وہ جو ہمیشہ حرام ہے, دیکھیں آپ کی آنکھیں کھل گئیں نا, یہ شرعی مسئلہ ہے. آپ جان اگر جا رہی, یوں نہیں, جان اگر جا رہی ہے, وہ ایک چھوٹا سا لطیفہ ہے, وقت نہیں رہ گیا میں ایک جملے میں کہہ کے بیان کر دوں. ایک ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا, ڈاکہ ڈالا اور لوٹ لیا پورے کاروان کو اندھیرے میں رات میں, اور جب دولت زیادہ مل گئی تو مست ہو کے شراب پینے لگے, اور جب شراب پی کے جب مست ہو گئے تو اور زیادہ جب مستی ان کی بڑھی, شراب کا کام یہی انسان کی عقل چھین لیتی ہے, عقل معاف کر دیتی ہے. تو کہا چلو ہم ہی نہیں, ان کو بھی ذرا, ان کے اتنا مال دولت چھینی ہے, ان کو بھی شراب پلاتے ہیں, جن کو لوٹا تھا ان کو بھی شراب پلا. اب ان کو جب پلانے کے لیے آئے تو یہ لوگ تھے مسلمان, ابھی تو افسوسناک حالت ہے واقعا, ہندوستان کی حالت افسوسناک ہے. آج سے 10 سال پہلے مجھے شراب کی دکانیں اتنی نہیں دکھائی پڑتی تھی جتنی آج دکھ رہی ہیں. یہ سب کے لیے, تمام انسانوں, چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو, پورے معاشرے کے لیے خطرناک حالت ہے. اجتماعی روابط خطرے میں پڑ جائیں گے, خاندانی روابط خطرے میں پڑ جائیں گے, فیملی کے اسٹرکچر خطرے میں پڑ جائے گا, ہے ابھی پڑا ہوا ہے. اور یہ چیز, گورنمنٹ کو پیسہ چاہیے, گورنمنٹ کو ٹیکس چاہیے, گورنمنٹ کو جس چیز میں زیادہ ٹیکس ملتا ہے اسی چیز کو رائج کر دیں, چونکہ شراب میں ٹیکس زیادہ ملتا ہے, سگریٹوں میں ٹیکس زیادہ ملتا ہے, لہٰذا اس کو اور رائج کر دیں. گورنمنٹ کو تو صرف پیسہ چاہیے, گورنمنٹ کو ہر جگہ سے پیسہ چاہیے, لہٰذا اس نے کہا کہ اب ہم لوگ مست ہیں تھوڑا ان کو بھی کر دیں, ان کو بھی شراب پلائیں. شراب پلانا شروع کیا, کہا پیو, بعض لوگ منع کر رہے تھے, کہا نہیں پیو ورنہ تلوار سے مار دیں گے, کہا ٹھیک ابھی پی لیتے ہیں. پینے لگے, پلاتے پلاتے کاروان کے مولوی کے پاس پہنچ گئے, کہا تم بھی پیو, کہا نہیں پئیں گے, کہا نہیں پینا پڑے گا, کہا نہیں پئیں گے بھائی ہمارے لیے جائز نہیں ہے, کہا نہیں پیو گے تمہیں بھی مار دیں گے. کہا ٹھیک ہے اگر مرنا ہی ہے تو لاؤ دے پی لیتے ہیں. اسی درمیان میں بجلی چمکی اور اجالا ہوا اور چہرہ سامنے آ گیا. ڈاکو نے پہچان لی فلاں محلے کا مولوی ہے. کہا کہ نہیں نہیں بھائی اسے چھوڑ دو, اسے چھوڑ دو, یہ مولانا ہے مولوی, اسے نہ پلاؤ. کہا لانا تو تجھ پر, ایک مرتبہ شراب میرے لیے جائز ہوئی تھی وہ بھی تو نے حرام کر دی. تو یوں نہ ہو, چونکہ جائز ہو گئی تھی ابھی نا, ایسی حالت میں جائز ہو گئی تھی, یوں نہیں ہے. لیکن اگر واقعی انسان کی جان جا رہی ہے تو اختیار ہے, جان بچائے انسان, چونکہ جان, ایک انسان کی جان زیادہ قیمتی ہے. ایک انسان کی جان کی قیمت ہے. یہ دہشت گردوں نے انسانوں کی جان کی قیمت کو اتنا ہلکا بنا دیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جان لیتے چلے پھر رہے ہیں, سیریا سے لے کے ہندوستان تک. یہ دہشت گردوں کا کام ہے جنہوں نے انسانوں کی جان کو ہلکا بنا دیا ہے. انسان کی جان کی بہت زیادہ قیمت ہے. کہ تو اپنی جان بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو, ہمیں اختیار دیا, لیکن توجہ, لیکن اپنی جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو ذلیل نہیں کر سکتے. جان جاتی ہے تو چلی جائے, ایک نہیں دس جان جاتی ہے چلی جائے, معمولی انسانوں کی نہیں عظیم انسانوں کی جان جاتی ہے تو چلی جائے, لیکن ذلیل نہیں ہو سکتے. اور میدان کربلا اسی عزت کا نام ہے جہاں پہ عظیم ترین انسانوں نے اپنی جانیں دیں تاکہ نہ خود اپنے آپ کو ذلیل ہونے دیں نہ دین کو ذلیل ہونے دیں. حسین ابن علی کا نام لینے والے نہ خود کو ذلیل کریں نہ دین کو ذلیل کریں, دین کی ذلت کا سامان فراہم نہ کریں کیونکہ اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئیں. دین کی عزت کے لیے, اہل بیت کے مکتب کی عزت کے لیے عظیم قربانیاں دی گئیں. بس عزیزو, حسین ابن علی جا رہے تھے مدینے سے, لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ اس راستے سے نہیں جائیں کیونکہ پیچھے سے حملہ ہو جائے گا, امام کے پاس لشکر نہیں تھا کوئی. کیا مدینے سے بھی آپ جا رہے ہیں تو شاہراہ سے نہیں جائیں, یعنی جو مین روڈ, جو مین راستہ تھا اس راستے سے نہیں جائیں, آپ راستے بدل بدل کے جائیں, کنارے کنارے سے جائیں. امام نے آواز دی, میں اس ذلت کو کبھی قبول نہیں کر سکتا. چھپتا ہوا بھاگتا تھا اپنی جان بچانے کی. یہ ایک شریف انسان کے لیے نہیں کرتا, شریف انسان اپنی جان بچانے کے لیے بھی ذلت کو قبول نہیں کرتا. سقراط سے جا کے پلاٹو نے کہا کہ ہم آپ کو رات میں چپکے سے نکال لے جائیں گے. نام تو سنا ہوا ہے نا سقراط, سقراط کا شاگرد تھا پلاٹو, افلاطون کہتے ہیں اسے اردو میں. یہ پلاٹو آیا رات میں, چونکہ نفوس تھا حکومت میں, اس کے باپ تھا, اس کے باپ کو بڑا عہدہ تھا حکومت میں یونان کی, رات میں نفوس پیدا کر کے آیا. کہا کہ حتمن کل آپ کو مار دیا جائے گا, کل آپ کو زہر دے دیا جائے گا, آپ کی جان چلی جائے گی, لیکن ہم کچھ ایسا انتظام کرتے ہیں, اپنے افراد کو بھیجتے ہیں, رات کی تاریکی میں آپ کو اس زندان سے نکال کے لے کے چلا جائے. سقراط نے کہا نہیں, یہ میں کام نہیں کر سکتا. ایک شریف انسان اپنی جان بچانے کے لیے ذلت کے ساتھ فرار نہیں کرے. بعض لوگ کہتے ہیں سقراط نبی تھا, ثابت نہیں ہے, لیکن انداز انبیاء والے تھے, بہت ساری فضیلتیں تھیں, بہت سارے ویلوز, بہت سارے کمالات. لوگوں نے آ کر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کو بھی مشورہ دیا کہ آپ نہیں جائیں, آپ یمن کی پہاڑیوں میں چلے جائیں, کہ یمن کی پہاڑیوں میں کوئی بھی فوج ڈھونڈ نہیں پائے گی, طولانی پہاڑیاں ہیں, کہیں بہت ساری گفائیں ہیں, فوج وہاں پہ بکھر جائے گی, ڈھونڈتی رہے گی لیکن آپ کو ڈھونڈ نہیں پائے گی. لیکن حسین ابن علی جو عزت کا راستہ طے کرنے آئے ہیں, وہ پہاڑیوں میں جا کر پناہ لینے نہیں آئے ہیں بلکہ اپنی جان دے کر قیامت تک انسانوں کو عزت دینے کے لیے آئے. اور نکلے 28 رجب کو حسین ابن علی نکلے ہیں, مکے میں قیام کیا ہے. کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا تقریباً 4 مہینے سے زیادہ مکے میں قیام کیا. مکے میں بھی آ کر درس عزت دیتے رہے. اتنا زیادہ درس عزت دینے کے بعد 72 لوگ نکل کے آئے راہ عزت پر. کیوں؟ جب یزید جیسے انسانوں کی حکومت ہے تو انسان اپنی عزت و ذلت کو فراموش کر دیتا ہے. حکومت اہم مسئلہ ہے, اگر پست لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آ جاتی ہے تو معاشرے بھی پست ہوتے چلے جاتے ہیں, معاشرے بھی ذلیل ہوتے چلے جاتے ہیں, معاشرے بھی حقیر ہوتے چلے جاتے ہیں, جس کے بہت سارے نمونے ہم دیکھ رہے ہیں. جب یزید جیسے انسان کے ہاتھ میں حکومت آئی اور یہ حکومت کا سلسلہ اور پہلے سے بھی جاری تھا اسی پستیوں کے ساتھ، تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب امام عزت لوگوں کو عزت کی راہ کی دعوت دے رہا تھا تو 72 لوگ نکل گیا، لیکن یہ 72 لوگ بہت قیمتی ہیں، کم ہیں لیکن ان کا وزن بہت زیادہ ہے۔ ابھی مکے سے نکلے ہی تھے، پہلی ابتدائی منزل تھی کہ فرزدق سے ملاقات ہو گئی۔ فرزدق حج کے لیے آ رہا تھا، شاعر ہے، بہت ہی مشہور شاعر عرب زبان کا۔ کہا کہ کوفے کے حالات کیسے ہیں؟ کہا کہ سیوفہم لکا و قلوبہم لکا و سیوفہم علیک، ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے ساتھ نہیں، یعنی آپ سے محبت تو کرتے ہیں لیکن آپ کی راہ پر چلنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ بہت ہی عظیم جملہ عزیزو، میں ابھی جلدی سے کہہ کے گزر جاتا ہوں، اس پہ غور آپ خود کیجئے گا اور کبھی فرصت ہوئی وضاحت کی جائے گی۔ کوفہ جس کو ایک جملے میں یہ تعریف کی جائے کہ جن کے دل حسین ابن علی کے ساتھ ہوں لیکن جب راہ پر چلنا ہو تو حسین ابن علی کے راستے پہ نہ چلنے پائیں، یہ ہے کوفہ۔ کوفیت یعنی کیا؟ کوفیت بھی یہی ہے کہ جو اہل بیت کی محبت کا دم تو بھرتے ہوں لیکن جب اہل بیت کی راہ پر چلنا ہو تو تنہا چھوڑ کر چلے، یہ ہے کوفیت۔ کوفہ تو ختم نہیں ہو گیا، کوفیت ایک کردار ہے جو جاری ہے، جہاں بھی صاحبان عزت کو تنہا چھوڑ دیا جائے وہاں کچھ کوفی لوگ ہیں تبھی چھوڑا گیا ہے۔ جہاں عزیز انسانوں کو تنہا چھوڑ دیا جائے وہاں حتماً کوفیت کا کوئی دخل ہے جو اسے تنہا چھوڑا گیا۔ میں آج شام میں یہ جملہ کہہ چکا ہوں، عزیز و مصائب کے طور پر دہرا رہا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب مسلم کا غم یہ تھا کہ تلوار مار دی گئی، سر کاٹ دیا گیا، سر کاٹ کر جسم کو چھت کی بلندی سے دارالمارا سے زمین پر ڈال دیا گیا، پیروں میں رسی باندھ کر گلیوں میں پھرایا گیا، یہ سب غم کی بات تھی۔ لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ غم یہ ہے کہ حسین ابن علی کے نمائندے کو کوفہ شہر میں تنہا کیوں چھوڑ دیا گیا۔ اس پر اگر آپ غور کر رہے جائیں بعد میں سوچئے گا اور سوچتے ہیں، جناب مسلم کی تنہائی زیادہ غم ہے، رلانے والی ہے۔ یہ تو تمہیں نجات دینے کے لیے آیا تھا، یہ تو تمہیں یزیدیت کے چنگل سے بچانے کے لیے آیا تھا، وہ جو تمہیں نجات دینے کے لیے آیا تھا، جو معصوم امام کا نمائندہ ہے، جس کو امام یہ لکھ کے بھیج رہے ہیں کہ اخی و ثقتی من اہل بیتی، میرا بھائی اور میرے اہل بیت میں میرا بھروسے مند۔ ایسا بھروسے مند انسان کوفے کی گلیوں میں رات میں تنہا کیوں ہو گیا؟ ممکن ہے ہمیں وہ دارالعمارہ کا غم رلائے لیکن حسین ابن علی کو یہ مسلم کی تنہائی رلا رہی تھی کہ میرا نمائندہ اس طرح تنہا کیوں ہو گیا، اور حسین ابن علی کو اپنی تنہائی رلا رہی تھی کہ مقتل میں آ کر ہم اتنے تنہا کیوں ہو گئے۔ یہ حلم ناصر کی صدا یہی تھی کہ قیامت تک جب بھی تم میری تنہائی کو یاد کرنا تو رو لینا، یہ نہیں کہ ہاں مجھے تلواریں ماری گئیں۔ اس پر حسین ابن علی کو کوئی غم نہیں ہے، چونکہ قوی انسان، عزیز انسان تلواروں سے نہیں ڈرا کرتے، لیکن ہاں جو چیز انہیں رلاتی ہے کہ رسول اللہ کا نواسا ہو کر اس طرح تنہا کیوں ہو گیا، کہ صدائے استغاثہ بلند کرنی پڑ رہی، کہ مدینے سے جا رہا ہے تو کوئی مدینے کا فرد نہیں آ رہا ہے، تنہا حسین آ رہے ہیں اپنے خاندان کے ساتھ سے باہر، پوری کربلا میں ایک فرد بھی مدینے کا نہیں ہے، یہ حسین کے لیے رونا ہے۔ 28 رجب سے عاشور تک اگر حسین صرف اس بات پر گریا کریں کہ میری، میں کچھ نہیں، جو ہمارا، ہم اپنی نگاہ میں ہم بہت کچھ ہیں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کبھی خود کو نہیں دیکھتے، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اللہ کی نمائندگی اس وقت میرے پاس ہے، اگر میں اللہ کا جانشین اور خلیفہ ہوں، تو اللہ مجھے تنہا چھوڑنا یعنی اللہ کے دین کو تنہا چھوڑنا۔ تو حسین ابن علی کو اپنی تنہائی نہیں رلا رہی، اللہ کے دین کی تنہائی رلا رہی، یہ ہے تنہائی حسین ابن علی۔ لیکن مدینے سے بھی رخصت ہو گئے، اور ایک وقت وہ آیا کہ جب بالکل تنہا ہو گئے حسین۔ ایک رخصت آج پڑھتے ہیں آپ، مدینے سے رخصت حسین ابن علی۔ اس وقت جب حسین ابن علی اپنے نانا سے رخصت ہو رہے تھے، جب ہمیشہ ساتھ میں رہنے والے بھائی سے رخصت ہو رہے تھے، جو 47 سالوں تک ساتھ ساتھ رہا، جب اس سے رخصت ہو رہے تھے، تو یہ بھی غم کا سما تھا. اور جب اس ماں سے رخصت ہو رہے تھے جس سے 7 سال کی عمر میں بھی رخصت ہونا حسین ابن علی کے لیے بہت سخت تھا, وہ بھی بہت دردناک منظر تھا. لیکن سب سے زیادہ دردناک رخصت وہ تھی جب حسین ابن علی اپنی بہن سے رخصت ہو رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ فرق یہ تھا کہ جب اپنی ماں سے رخصت ہو رہے تھے, جب نانا سے رخصت ہو رہے تھے, جب بھائی سے رخصت ہو رہے تھے, جب مدینہ چھوڑ رہے تھے, تو کوئی عباس تھا جو ساتھ میں تھا, کوئی علی اکبر تھا جو ساتھ میں تھا, بنی ہاشم تھے جو ساتھ میں تھے. لیکن جب حسین ابن علی آخر میں بہن سے رخصت ہونے کے لیے آئے ہیں تو اب نہ عباس ہیں, نہ علی اکبر ہیں, نہ قاسم ہیں, نہ اول محمد ہے, اور بالکل تنہا ہے حسین. یہی وہ تنہائی تھی جس پر یہ کہہ کر سلام کیا گیا, السلام علیک ایھا الوتر المودور, اے حسین تنہا تم پر سلام. اس قدر حسین تنہا تھے کہ جنگ کرنا چاہے بھی رہے ہیں تو بار بار مڑ کے دیکھنا پڑتا ہے, کیونکہ اس کے پہلے جو بھی جنگ کرنے جاتا تھا مطمئن تھا کہ کوئی نہیں ہے, لیکن میرا آقا تو خیمے کے پاس موجود ہے. لیکن اللہ اکبر, جب حسین مقتل میں آئے تو کبھی دشمن کو دیکھتے ہیں, کبھی مڑ کے خیمے کو دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی خیموں پر حملہ نہ کر رہا ہو. اے حسین تنہا تم پر سلام. انا للہ وانا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بحق محمد وعترته الطاہرین. پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. پروردگارہ ہمیں راہ عزت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ ہمیں ہر طرح کی ذلتوں سے, ہمارے جوانوں کو, ہماری قوم کو, اور ہر شریف انسان کو ہر طرح کی ذلتوں سے محفوظ رکھ. پروردگارہ کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما, کلمہ باطل کو نیست نابود فرما, علماء حق کی حفاظت فرما, رہبر انقلاب کو طول عمر عطا فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہمیں امام کے سچے ناصروں میں قرار دے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر اپنے مرحومین اور خاص کر جناب سہیل واسطی صاحب کے لیے, جنہوں نے پچھلے سال اس ممبر پر اشرہ پڑھا تھا اور اس دنیا میں موجود نہیں ہیں, خدا ان کے اوپر بہت زیادہ رحمتیں نازل فرمائے, اور اصحاب حسینی کے ساتھ محشر فرمائے, ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کے 10 سال کے. بسم اللہ الرحمن.